السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح بخاري کتاب بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کا بیان. اس میں ہمارا ٹاپک آج رہے گا جنات، ان کے ثواب اور عذاب کا بیان. حدیث نمبر 3296. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا جنوں کے بارے میں اور شیاطین کے بارے میں بھی، اور اس کے پروٹیکشن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کیسے ان سے حفاظت اپنی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کچھ ایسی آیتیں دی ہیں اور رسول اکرم کے ذریعے سے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جن سے ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہو سکتی یا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. لہٰذا اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہو، اسی پر ہمارا ٹرسٹ ہو. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیرت اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ دفعہ رسول اکرم نے ابن مسعود کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور مکہ کے کارنر پر، یہ مکہ سے باہر، رسول اکرم نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جنوں سے مل کر آتا ہوں. رسول اکرم گئے اور بہت دیر تک آپ غائب رہے. کچھ سفید لباس پہنے لوگ تھے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو غذا ہے، جنوں کی غذا، وہ ہڈیاں ہیں، ان کا فوڈ ہے وہ. ان کے یہاں پر بھی اینیمل ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے حفاظت میں رہے تو ہم کو پھر صبح شام کے اذکار ضرور پڑھتے رہنے چاہیے، اسپیشلی آیت الکرسی اور جو رسول اکرم نے اذکار بتائے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جنات، کیا ان کو بھی ثواب اور عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اے جنوں اور آدمیوں، کیا تمہارے پاس تمہارے ہی میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تم کو سناتے رہے. اور ایک جگہ بخصہ لفظ آتا ہے نقصان کے معنوں میں. مجاہد نے کہا کہ سورہ صافات میں جو کافروں جو آتا ہے کہ کافروں نے پروردگار اور جنت میں ناطہ ٹھہرایا ہے. قریش کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں سردار جنوں کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، جن جانتے ہیں کہ ان کافروں کو حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. اور سورہ یاسین میں ہے، وہم لہم جند محضرون، یعنی حساب کے وقت حاضر کیے جائیں گے. ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو بھی حساب کتاب دینا پڑے گا، ان کو بھی عذاب اور ثواب ہوگا. ان تمام آیت سے یہی بات پتہ چلتی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جن اور انس دونوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کا مطلب ان کی بھی آزمائش ہے. وہ فرشتے تو ہیں نہیں، لہٰذا ان کی بھی آزمائش ہے. ان کے لیے بھی دنیا میں اعمال رکھ دیے گئے ہیں، نیک اور بد عمل. اب وہ جو اس میں سے نیک عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو برے عمل کرے گا اس کو عذاب ملے گا. ان کے پاس بھی رسول آتے رہے، ان کے پاس بھی ساری ہمارے ہی جیسے ساری چیزیں ہیں. تو کچھ ایسے لوگ تھے نیچری یا دہریے مطلب وہ لوگ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے. تو ان لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا اور شیطان کا بھی انکار کیا. کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے، ایکچولی یہ مایوسی کو کہا جاتا ہے. اگر انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک خیالت پیدا ہوتی ہے، تو وہ ایکچولی اس کو شیطان سمجھتا ہے. اور کچھ لوگوں نے جنوں کا بھی انکار کیا. امام قسطلانی نے کہا کہ جنوں کا وجود قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور تواتر سے ثابت ہے، جبکہ جو فلاسفہ قسم کے لوگ تھے اور نیچری، ان کا انکار قابل اعتبار نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا. واللہ اعلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، بعض لوگوں نے جنوں اور سحر کا انکار کیا، اور بعض لوگوں نے معراج کا بھی انکار کیا. تو ایسے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں رہتے آئے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کریے. جی, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ چیزوں کا انکار کرتے رہتے ہیں, تو پھر ان کا بھی سمجھے ایمان قابل قبول نہیں ہے یا اس میں کچھ شک و شبہ ہے. تو یہ قرآن کی آیات اور صحابہ کے اثر سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جنوں کو بھی عذاب اور ثواب سے واسطہ پڑے گا. حدیث دیکھیے, ہم سے قطعبہ بن سعید نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے, ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعصہ نے, یہ انصاری تھے, اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا, میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے, اس لیے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو اور وقت ہونے پر نماز کے لیے اذان دو, تو اذان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو, کیونکہ مؤذن کی آواز کو جہاں تک بھی کوئی انسان, جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. ابو سعید نے یہ کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اکرم سے سنی تھی. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے یہاں پر, کہ یہاں پر انہوں نے جنوں کو ثابت کرنے کے لیے, یہ جنوں کے عذاب اور ثواب کو, ان کی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث لائے ہیں. سبحان اللہ. تو مؤذن کی آواز کو اس کا مطلب ہے جن بھی سنتے ہیں, اور کل وہ یعنی آخرت میں گواہی بھی دیں گے. اس سے جنوں کا وجود ثابت ہوا, اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جن قیامت کے دن بعض انسانوں کے اعمال خیر اور اعمال شر پر اللہ کے ہاں گواہ بنیں گے اور نیک بندوں کے حق میں گواہی دیں گے. تو جنوں کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے, اور ہم کو اذان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان اگر دیں گے تو جو لوگ بھی اذان دیتے ہیں, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مؤذن کی گردنیں لمبی ہوں گی قیامت کے دن, سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے دور سے, اور مؤذن کے حق میں ہر کوئی گواہی دے گا اور اس کو اجر ملے گا جو کوئی اس کو سن کر نماز پڑھتا رہا. لیکن دیکھیں ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اچھا یہ حدیث پڑھ کر بھی ہم اپنے بچوں کو مؤذن بنائیں. اب دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ مؤذن ہو تو صرف اور کوئی نہ ہو, یعنی ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئرز رہ کر ساتھ ساتھ جو بھی کچھ بنے وہ ساتھ میں مؤذن بھی تو بن سکتے, کیونکہ اذان دینے کے لیے صرف دن میں پانچ دفعہ دینا پڑتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے پانچ ٹائم ہی دیں, جو ٹائم آپ دے سکتے ہیں وہ ٹائم دیں. کم از کم بچوں کو شوق تو دلایا جائے, یعنی کیونکہ اذان تو صرف مرد یعنی بوائز ہی دے سکتے ہیں, خواتین تو نہیں دے سکتی, ورنہ مجھے معلوم ہے الحمدللہ خواتین اس میں بھی پیچھے نہ رہتی, کیونکہ جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق خواتین کو ہے مردوں کے مقابلے میں, آج کل کے حالات جو نظر آتے ہیں تو لگتا ہے خواتین زیادہ علم حاصل کر رہی ہیں بنسبت مردوں کے مقابلے میں. بہرحال لیکن یہی خواتین اپنے بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتی ہیں اذان سے. تو ہم ضرور جیسے ہی کوئی موقع ہو, سفر پر جا رہے ہیں, کوئی چھوٹی موٹی مسجد ہو جہاں پر پابندیاں نہ ہو کہ صرف مؤذن ہی اذان دے گا, تو ہم اپنے بچوں کو ضرور موٹیویٹ کریں کہ وہ لوگ اذان دیں. اللہ تعالیٰ کا سورہ جن میں فرمان, اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیج دیا, اور فی دلال مبین تک سورہ احقاف میں ہم کو ملتا ہے, سورہ جن میں بھی ہم پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں لفظ مصرفہ بمانی لوٹنے کی جگہ کے ہیں, سورہ جن میں لفظ صرفنا کا معنی متوجہ کیا بھیج دیا ہے. ان اس باب کے ذیل میں امام بخاری سے بھی آیت قرآن لائے ہیں, اور ان کا اشارہ ہے کہ جنوں کا وجود قرآن سے بھی ثابت ہے, جس سے ثابت ہوا کہ بہت سے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن سن کر مسلمان ہو گئے. جن کی حالت بتانے کے لیے پھر سورہ جن نازل ہوئی تھی. جن لوگوں نے سورہ جن پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے, اور سورہ احقاف پڑھا ہوگا وہ بھی جانتے ہوں گے, اور احادیث اور سیرت سے بھی ثابت ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رسول اکرم طائف سے واپس آ رہے تھے اور وہاں کے لوگوں نے بات نہیں مانی, اور رسول اکرم نے پھر فجر کی نماز پڑھائی جو کہ جہری قرات تھی, تو آپ کی قرات کس نے سنی؟ جنوں نے سنی تھی, اور وہ فوراً کے فوراً گئے, اپنے لوگوں کو بتایا, خود بھی ایمان لائے, دوسروں کو بھی دعوت دی الحمدللہ. اس کے بعد پھر جن ملاقات کے لیے بھی آئے آپ سے جب آپ مکہ میں تھے, یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی, اور آپ ان سے ملاقات کے لیے بھی گئے تھے جنوں سے ملاقات کے لیے. تو سبحان اللہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ان میں بھی سمجھدار لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں, کہ فوراً سن کر ایمان لائے. اور کتنی اچھی بات کی تھی نا انہوں نے, ہم وہاں پڑھتے ہیں جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو یہ سن کر ایمان بھی لے آئے, لوگوں کو دعوت دینے بھی چلے گئے, اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ تو وہی کلام لگتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ یعنی جنوں کے لیے یہی رسول ہوں جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں, یا ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی اور کچھ رسول ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہے کہ ہم نے زمین پر ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. ابن عباس نے کہا قرآن میں لفظ ثعبان نر سانپ کے لیے آیا ہے. بعض نے کہا سانپوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, جاننا جو سفید باریک ہو جو زہردار سانپ, اور اسود کالا ناک وغیرہ. سورہ ہود میں بھی آتا ہے کہ ہر جانور کی پیشانی تھامے ہوئے ہے, یعنی ہر جانور اس کی ملک اور اس کی حکومت میں ہے. لفظ صافات جو سورہ ملک میں ہے اس کے معنی اپنے پر پھیلائے ہوئے, اور اسی صورت میں لفظ یقبد میں بمعنی اپنے بازوؤں کو سمیٹے ہوئے کے ہیں. یعنی یہاں پر امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے ہیں. ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا, ان سے معمر نے, اور ان سے زہری نے, ان سے سالم نے, اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو, خصوصاً ان کو جن کے سروں پر دو نقطے ہوتے ہیں, اور دم بریدہ سانپ کو بھی, یا دم بریدہ سانپ کو بھی, کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک کے ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کریشن ہے, ہم سب جانتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہر چیز ہی, اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ابس نہیں پیدا کی, یعنی کوئی بیکار نہیں ہے. کوئی ہر جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے. یہاں سانپوں کا ذکر کیا گیا, اسپیشلی جو دو نقطے والا سانپ ہوتا ہے, اور جس کی یا تو پھر پیچھے سے ہو سکتا ہے لمبی دم کی طرح, ویسے تو پورا سانپ ہی لمبا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کی ہو سکتا اور نکلی ہوئی ہو, تو ان کو مارنے کا ذکر آیا ہے. تو گھریلو سانپوں کے بارے میں مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ تین دن تک ان کو ڈراؤ کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ, اگر پھر بھی وہ نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو. سانپوں میں جو کالے رنگ والا ہوتا ہے سانپ, وہ سب سے بدتر ہے, اس کے زہر سے آدمی دم بھر میں مر جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سانپ کی عمر ہزار سال ہوتی ہے, ہر سال میں ایک دفعہ وہ کھینچلی بدلتا ہے. اسی کے پتہ چلے کہ سانپ بھی اللہ تعالی ہی کا پیدا کیا ہوا ہے, لیکن ہر سانپ نقصان دہ نہیں ہوتا, یہ نقصان نہیں دیتا, اس میں بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں, کچھ زہریلے ہوتے ہیں اور کچھ الگ قسم کے ہوتے ہیں. اور نیچے والی حدیث میں دیکھیے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اسے نہ مارو. میں نے کہا رسول اکرم نے تو سانپوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. انہوں نے بتایا کہ بعد میں رسول اکرم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفتر مار ڈالنے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسا انہیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جن سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں, اور جو سانپ کی شکل میں آتے ہیں جن کو گھریلو سانپ کہا گیا ہے تو ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے کہ تین دن تک ان کو ڈراؤ کہ گھر سے چلے جائیں. لیکن اب خیر ظاہر سی بات ہے آج کل تو ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ تو سانپ دیکھتے سے انسان مارنے لگتا ہے, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ زہر اپنا یعنی کسی کو ڈس نہ لے اور اس سے نقصان نہ ہو جائے. مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو چرانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتا رہے. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے, اور ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسہ نے, اور ان سے ان کے والد نے, اور ان سے حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا لے. امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ بکریاں, یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں سب اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں. اور یہاں پر ایکچولی انہوں نے حدیث یہ والی اس لیے لائی ہے, حالانکہ یہ تو کتاب الفتن کے تعلق سے حدیث ہے کہ فتنے جب آئیں گے تو کیا ہوگا, لیکن یہاں چونکہ بکریوں کا ذکر ہے تو انہوں نے امام بخاری نے یہ حدیث لائے ہیں. تو بکری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیدا کی گئی ہے, یعنی جتنے بھی جانور ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے گئے ہیں. اور یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنا تمام مال و اسباب لے کر غاروں پہاڑوں میں چلا جائے گا، کیونکہ اتنے فتنے اور فساد رونما ہوں گے کہ اس کو وہاں رہنا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مشکل ہوگا. لہٰذا وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دور دراز چلا جائے گا، تنہا گزارے گا اپنے جانوروں کے ساتھ زندگی. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ویسے ہی لگتا ہے دھیرے دھیرے اسی طرف جا رہے ہیں انسان، کہ ہر طرف فتنہ اور فساد ہے. اتنے فتنے ہیں، اتنے فتنے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور وہی دکھ ہوتا ہے اصل میں کہ جو نہ تھا خوب وہی خوب تر ہوا، کہ جس چیز کو دنیا کے ہر کوئی لوگ برا سمجھتے تھے، گناہ جانتے تھے، اور جس کو وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ اس میں انوالو ہیں اور اس کو لیگلی جائز قرار دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو رونما ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، ابو الزناد نے خبر دی، عارج نے، اور انہیں ابو ہریرہ نے، کہ رسول اکرم نے فرمایا کفر کی چوٹی مشرق میں ہے، اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بکری والوں میں دل جمعی ہوتی ہے. اب یہاں پر مشرق کا ذکر کیا گیا ہے. اب مشرق میں تو بہت سارے کنٹریز آتے ہیں، تو کفر کی چوٹی کہا گیا ہے. تو اگر عرب سے ہم دیکھیں مشرق کو، تو اس میں بہت سارے ممالک آتے ہیں. اس زمانے میں جو یہاں پر بادشاہ تھے وہ بہت مغرور تھے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو ایران کا بادشاہ تھا بہت مغرور تھا، اس نے رسول اکرم کا خط پھاڑ دیا تھا، اور وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے. اور باقی جو چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں، اونٹ کا ذکر ہے یہاں پر، گھوڑوں کا ذکر ہے. تو جب بھی انسان کے پاس کوئی سواری والی چیز آتی ہے، پہلے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو گھوڑے ہوتے تھے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو عربی نسل گھوڑے جس کو کہتے ہیں، تو گھوڑے بڑے ہی بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے تھے، اور بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ کچھ گھوڑے تو ایسے تھے کہ جن کو عرب لوگ بیچتے بھی نہیں تھے، یعنی چاہے اس کی کتنی بھی قیمت ہو، لیکن صرف فخر کے لیے یا ایک نام کے لیے اپنے پاس اس کو رکھتے تھے. آپ خود دیکھ لیں، جیسے آج کل جو گاڑیاں ہیں، جو بھی آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی سوچ سکتے ہیں، کون سی ہوگی مہنگی سے مہنگی گاڑی؟ مرسیڈیز یا کوئی اس سے بھی مہنگی ہے. تو بہرحال جب انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس میں تکبر جھلکنے لگتا ہے. تو یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ ایک تو جانوروں کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان جانوروں ہی کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جو لوگ امیر ہوتے تھے، تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جن کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوں گے وہ اتنے امیر ہوں گے. لیکن آج جانور ہم رکھنا چاہیں گے؟ بھلا بتائیے، آج کون امیر کہلاتا ہے؟ ہر زمانے کا ایک الگ الگ فتنہ رہتا ہے، یا الگ الگ چیزیں رہتی ہیں. اس زمانے میں جانوروں کا کثرت سے ہونا ہی آپ کے امیر ہونے کی علامت تھا، جبکہ آج جانور کو نہ رکھنا اور دوسری پراپرٹی ہونا وہ امیر ہونے کی علامت ہے. تو بہرحال بکری، اونٹ، گھوڑے سب اللہ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دی ہو تو ہم کو اس سے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بڑائی جتانا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو محروم رکھا ہے ان کو ہمیں اگر مال ہم کو ملا ہے تو ہم کو ان کو دینا چاہیے. ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیٰ قطان نے، ان سے اسماعیل نے، اور بیان کیا کہا کہ مجھ سے کیس نے بیان کیا، اور ان سے عقبہ بن عمرو بن ابو مسعود نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان تو ادھر ہے یمن میں، ہاں، اور قساوت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں، جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی، یعنی ربیہ اور مذر کی قوموں میں. ایکچولی دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گروپ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سال جو کہ 9 ہجری میں تھا، اس کو کون سا سال کہا گیا تھا؟ عام الوفود. تو جب لوگ آتے تھے قبائل کے قبائل، تو کچھ قبیلے والے آئے ان لوگوں نے فوراً سرینڈر کر دیا، ہر بات مان لی، رسول اکرم کے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگ تھے جو ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اچھا ہم کو اس میں سے آدھا چاہیے، ہم کو بادشاہت چاہیے، ہم کو ایسا کرنا ہے، یا کچھ ڈیمانڈ کرنے لگے، یا کچھ رسول اکرم سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ تو انہیں میں جب یمن والے آئے تھے تو انہوں نے بغیر جنگ کے اور بغیر تکلیف کے اپنی رغبت اور خوشی ظاہر کی اور مسلمان ہو گئے۔ تب رسول اکرم نے ان کی تعریف فرمائی اور اس بات میں اس طرف اشارہ تھا کہ یمن والے قوی الایمان رہیں گے بنسبت اور ملک کے لوگوں کے۔ جیسے کہ ہم جانتے کہ یمن سے جو بہت زیادہ لوگ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اس میں بہت بڑے بڑے عالم بھی گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں علامہ قاضی محمد بن علی شوقانی اور علامہ محمد بن اسماعیل وغیرہ سب وہیں کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام شوقانی بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں، وہ بھی یمن ہی کے تھے۔ اچھا، حدیث میں ہم جو دو نام پڑھتے ہیں، یا پھر ابو ہریرہ کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی کہاں سے آئے تھے؟ ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ تھے جی، یمن سے آئے تھے، حمام بن منبہ اور وہب بن منبہ۔ یہ ایکچولی دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ تھے اور اسلام قبول کیا تھا، اور بہت بڑے محدث بنے الحمدللہ یہ لوگ۔ تو بہرحال یمن کی اس لیے رسول اکرم نے تعریف کی تھی، اور جو کچھ قبیلے تھے جنہوں نے رسول اکرم کو دھوکہ بھی دیا تھا، صحابہ کو یعنی شہید بھی کیا تھا، تو اسی لیے پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی۔ حمزہ قطیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عارض نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں، دونوں بھی اللہ کی کریشن ہے، مرغ بھی اور گدھا بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت دی کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور کسی کو صلاحیت دی کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ گدھا خراب جانور ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا گدھا سواری کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس زمانے میں تو وہاں گدھے بہت زیادہ تھے۔ گھریلو گدھوں کو بھی آپ نے ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ کہا گیا ہے کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، یعنی نماز کے وقت وہ جگا دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو چونکہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے تو اس وجہ سے وہ آواز دیتا ہے، یا پھر نیکی کی طرف بلاتا ہے، اذان کے وقت وہ جگاتا ہے سب کو۔ تو یہاں پر یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو نماز کی طرف، اچھی باتوں کی طرف ہی بلائیں گے۔ یہ تو بات ثابت ہی ہے ویسے بھی۔ اور شیطان، آپ جانتے ہیں کہ گدھے کی آواز کو قرآن میں سب سے بری آواز کہا گیا ہے نا، ان انکر الاصوات لصوت الحمید۔ کسی کو بھی پسند نہیں آتی گدھے کی آواز، تو کیوں اتنی بری آواز نکالتا ہے؟ کیونکہ وہ کس کو دیکھتا ہے؟ شیطان کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کتنے لوگ شیطان کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا ہے نا، اگر اس کو دیکھ لیں تو پھر ایسی بری آواز نکالے، اس سے دور بھاگے، لیکن بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں اور اسی کے کاموں کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سے اسحاق بن راہوے نے بیان کیا، کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم کو ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی ربہ نے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا۔ اسحاق بن راہوے کون ہے؟ یہ جی امام بخاری کے استاد ہیں، جن کے مشورے پر انہوں نے صحیح بخاری لکھنا شروع کی تھی۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا شروع ہو، یا آپ نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں، البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے بالکل اسی طرح حدیث سنی تھی جس طرح سے مجھے عطا نے خبر دی تھی۔ یہ دو جگہ سے ثابت ہے یہ حدیث۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ مغرب کے وقت کو اس وقت دروازے بند کر دینے چاہیے، یا بچوں کو باہر بھیجنے سے منع کرنا چاہیے، اندر بلا لینا چاہیے. ہاں جب ایک گھڑی رات گزر جائے پھر چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. دیکھیے ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، ان سے ابن وہب نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ میں چھپکلی کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ موزی جانور ہے، لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا. اور سعد بن ابی وقاص بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے. جب لگے کہ وہ ہم کو نقصان پہنچانے والا ہے تو پھر مار دینا چاہیے، ادروائز جیسے چھپکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھومتی پھرتی ہے گھروں میں، نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن اس میں الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ زہریلے بھی ہوتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کو مار دینا چاہیے، اور جو نقصان نہیں پہنچاتے تو ان کو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں سانپوں کو مارنے کا حکم ہے اصل میں، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں احادیث وہ چھوڑ دیجیے. اب دیکھیے ٹاپک ہے پانچ بہت ہی برے یعنی انسان کو تکلیف دینے والے جانور ہیں جن کو حرم میں بھی مار ڈالنا درست ہے. حدیث نمبر 3314 دیکھیے. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زرع نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا پانچ جانور موزی ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹ لینے والا کتا. تو صحت انسانی کے لحاظ سے بھی جانور نقصان دہ ہیں، اگر ان میں سے ہر جانور کو اس کی مضر اثرات کی روشنی میں دیکھا جائے تو حدیث کا مفہوم ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اگلی جو احادیث ہے وہ بھی سب اسی پر ہے، یعنی وہی پانچ جانوروں پر ہے. حدیث نمبر 3318 دیکھیے. ہم سے نصر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبد العالی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دو زخمے گئی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی. عبدالعالی نے کہا کہ ایک اور روایت اس سے ملتی ہے، ملتی جلتی. اب آپ دیکھیں کہ کچھ جانوروں کو تو مارنے کا حکم ہے جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جانوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ اسلام ہم کو اینیمل رائٹس کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی آپ جانوروں کو جو آپ کے قبضے میں دیے گئے ہیں تو آپ ان کو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو جس طرح سے چاہے رکھیں. ایون اگر جو جانور، جیسے کہ جانور ہوتے ہی کس دن، ان کا نام ہی جانور کس دن، آپ دیکھیں ہر جانور پیٹ نہیں ہوتا، اور اگر پیٹ ہوتے بھی ہیں تو بھی آپ ان کو باندھ کر اس طرح سے نہیں رکھ سکتے کہ وہ صرف آپ کے حساب سے کہیں وہ مخصوص ہو جائیں. جیسے کہ بلی ہے، وہ بہت گھروں میں جاتی آتی ہے، یہ بات تو ہے، حدیث سے پتہ چلتی کہ وہ بہت زیادہ گھروں میں جانے آنے والی یعنی اس طرح کا جانور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو باندھ کر رکھ دیں یا اس کو اس کی جو اصل اس کی اوریجنل ہے اسے ہٹا دیں. جیسے آج کل جو پیٹ کا رواج نکلا ہے، یعنی اب تو اتنی حیرت ہوئی کہ اتفاق سے آئی کیا جانا ہوا، اور ابھی تک کے پتہ نہیں شاید لاسٹ ایئر یا ٹو ایئر پہلے کی بات ہوگی، جب تو کچھ ایسی چیز دکھائی نہیں دی تھی، لیکن اس دفعہ جب آئی کیا میں دیکھا تو اب ہر بچوں کے بیڈ روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیڈ رکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے، آپ نے محسوس کیا، چھوٹا بیڈ یا چھوٹی کرسی، بہت ہی چھوٹی سی، حالانکہ اتنی کیوٹ لگ رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے وہ، لیکن یہ کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے کہ اب یعنی ہر بچے کے ساتھ یا ہر بڑے کے ساتھ کمرے میں ایک پیٹ ہونا ضروری ہے. اب آپ سوچیں، اور کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز میں اب ایسا رواج ہو گیا ہے، اسپیشلی کینیڈا میں، کہ وہاں پر بچے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں. یعنی پارک میں جو لوگ سعودی عرب سے گئے ہیں اسپیشلی، وہ لوگ اس بات کو بہت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایریاز جہاں پر زیادہ تر کرسچنز آباد ہیں، وہاں کے پارک میں بھی آپ چلے جائیں یا گارڈن میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو بالکل اکا دکا بچے نظر آئیں گے. ورنہ ہر پیئر کے ساتھ، ہر ہسبینڈ اور وائف کے ساتھ صرف آپ کو پیٹ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک پٹا ہے اور وہ ان کے ساتھ ان کا پیٹ بھاگ رہا ہے، بچے نہیں نظر آئیں گے آپ کو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شاید کہ ایک بہت بڑی، جیسے کہ پہلے مافیا ہوتا تھا نا، یعنی نشہ اور ادویات کے لیے مافیا گروپ ہوتا تھا، انڈر ورلڈ سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا، کہ ان کا بہت بڑا مافیا ہے جو نشہ اور ادویات پھیلاتے ہیں، اور اس میں بہت پیسہ ہے، اصل میں ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے، اتنا پیسے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہاں سے کہاں ملٹی ملینئر ہو جاتے ہیں لوگ. تو سیم ویسا ہی مافیا اب پیٹ انڈسٹری میں ہو گیا ہے، یہ پوری ایک انڈسٹری ہے، ایک مافیا ہے ان کا، اور یہ اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں چل سکتا. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ ایک جو پیٹ ہوتا ہے کسی کا، میں آپ کا نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس پیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، میرا اللہ کرے میری امید صحیح ہو. تو آپ نے دیکھو گا کہ ایک بلی کا یا ایک مچھلی کا یا ایک کتے کا کھانا کتنی چھوٹی سی ڈبی آتی ہے وہ، ہے نا، اور کتنی مہنگی آتی ہے وہ. شاید جو لوگ لولو جاتے ہوں گے یہاں دیکھا ہوگا، جو یہاں خبر میں ہمارے پاس لولو ہے، ایک پوری لائن پیٹ کی ہے وہاں پر، فوڈ کی، پیٹ کے فوڈ کی ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی سی ڈبی اتنی مہنگی ملتی ہے کہ اللہ رحم فرمائے. دیکھیں بلی کو رکھنا گھر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بری بات ہے، آپ رکھیں بلی کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو، لیکن اس کو نیچرل رہنے دیں، یعنی وہ آتی جاتی رہے، آپ اس کو دودھ دے دیں، روٹی دے دیں، جو بھی دینے دیں اور وہ چلی جائے واپس، بس اتنا ہی چاہیے. کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ بلی آتی رہتی تھی، جیسے ابو ہریرہ کے پاس بلی تھی، لیکن انہوں نے بلی کو باندھ کر نہیں رکھا تھا، اس کو دوسرے عام جانوروں سے ملنے سے روکتے نہیں تھے وہ. لیکن ہم نے جو آج کر لیا ہے، بلی ہے یا کتا ہے یا جو بھی آج پالتے ہیں لوگ، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ چوہوں کو بھی پالا جا رہا ہے، جبکہ چوہے سے تو اتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، اللہ رحم فرمائے. میں آپ کو، میں کسی کا واقعہ نہیں بتاؤں گی، میں میرے ساتھ جو میرے ایک قریبی تھے جاننے والے، ان کی بلی کا واقعہ، ان کے بچوں کے کہنے پر انہوں نے زبردستی خریدا اور بس صرف ایک سال تک اس کو کرتے رہے، ایک سال کے بعد وہ لوگ بھی خود بیزار ہو گئے، اور ماں باپ نہیں چاہتے تھے لیکن بچوں کے کہنے پر خریدا تھا. ایک دفعہ بلی کے کچھ درد اٹھا تو وہ لوگ اس کو لے کر گئے، تو 500 ریال کا ایک انجیکشن تھا اس کا، 500 ریال کا، کنسلٹنٹ فیس الگ تھی، اس کا فوڈ الگ، اس کی دوائیاں الگ، صرف ایک انجیکشن 500 ریال کا لگا. اب آپ بتائیے کیا آج ہم انسان، ایک انسان بھی اپنی ضروریات پر 500 ریال نہیں خرچ کرتا؟ مجھے لگتا ہے جن لوگوں کا انشورنس نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کو بتانے کے لیے 500 ریال خرچ نہیں کرنا چاہیں گے، ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی. اور ہم خواتین تو اس میں اتنا لیزی ہوتی ہے کہ جہاں پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہم بتاتے ہی نہیں ہیں ڈاکٹر کو، لیکن آپ جانوروں پر اتنا خرچ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، آپ نے جو اس کو نیچرل اس کی چیزوں سے محروم رکھا، کیونکہ پھر وہ بچے زیادہ نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کو صفائی رکھنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کچھ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ خواہش نہ ہو، یعنی ایک جو نیچرل خواہش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر، جیسے کہ انسانوں میں رکھ دی ہے، ایسے جانوروں میں بھی رکھ دی ہے، ایک میل ایک فیمیل، تو اس سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو انجیکشن لگوائے جاتے ہیں تاکہ وہ بچے ہی نہ دے. تو کتنا ظلم نہیں ہے یہ، آپ کون ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو روکنے والے. تو بہرحال یہ پیٹ کا ایک بہت ہی بڑا وہ چل نکلا ہے، اور اب یہ مسلمانوں میں، میں تو حیران ہے کہ اس دفعہ جب میں چھٹی گئی اکولا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ہی قریب کے لوگوں میں، وہ گھرانے جہاں پر، جہاں سے دین کی اشاعت ہوتی تھی، انہی گھرانوں میں ان کے پوتا پاتی اب یہ اس طرح سے پیٹ پالے ہوئے ہیں، بلیاں، اور ایک بلی میں نے سنی ہوں 9000 اور 10000 کی، یہ سستی ہے کہتے ہیں. تو پرندے پالے ہوئے ہیں ان کو کھلانے کے لیے، ان کے پاس ویسے ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ اپنے پیٹ کو کھلانے پلانے کے لیے سب پیسے ہیں ان کے پاس. بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنی، یعنی میں تو اپنے اکولا کو بہت زیادہ بڑا شہر نہیں سمجھتی ہوں، کیونکہ اس طرح سے میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈسٹرکٹ پلیس ہے، لیکن وہاں پر یہ پیٹ کا اتنا رواج، اور بھی غیر مسلموں کو چھوڑو مسلمانوں کے اندر، بہت حیرت کی بات ہے. ایک اور بھی دیکھنے کو ملا، کسی کے ہم گئے تھے کچھ فنکشن تھا، تو ان کے گھر کوئی ان کے رشتے دار مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ اپنی بلی کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو کہنے لگے کہ روزانہ آدھا کلو چکن کھاتی ہے روز، تو ان کے لیے روز چکن، آپ کو معلوم ہو کہ انڈیا میں ابھی تو بہت کووڈ کے بعد سے بہت مہنگا ہو گیا چکن، میرے خیال سے مے بی 250 روپیز پر کے جی ہے مے بی. تو وہ بلی کو روزانہ، یعنی عام لوگ جو سارے اس فنکشن میں لوگ آئے تھے، جو تقریب تھی چھوٹی موٹی تقریب تھی، اس میں سارے لوگ عام چیزیں کھا رہے ہیں، ایک ٹائم دال بھی بن رہی تھی، ایک ٹائم گوشت بھی بن رہا تھا، لیکن بلی کے لیے اسپیشل چکن آ رہا تھا. अब आप बताइए। जी वहां तो और महंगा है पाकिस्तान में। तो अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ इंसानों को खाने के लिए चीजें नहीं है, सही फूड नहीं है उनको, और हम अपने पेट को स्पेशल चिकन और पता नहीं क्या कुछ खिला रहे हैं। यानी हम इतने बेहिस और गए गुजरे हो गए हैं कि हमको इंसानों को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और जानवरों को खिलाने के लिए हमारे पास इतना कुछ मौजूद है। और आपको मालूम है कि जो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी हमारे ऐसे जो एशियन कंट्रीज हैं, उनमें अगर आप अभी भी गूगल पर आप सर्च करें तो आपको जो रिपोर्ट मिलेगी कि खते गुर्बत से नीचे, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी खते गुर्बत से भी नीचे गए ऐसे लोग हैं जिनके पास दो वक्त का खाना भी मैसर नहीं है उनको। और कुत्ते और बिल्लियों के लिए इतने शानदार खाने आ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये फितनों का दौर नहीं तो क्या है? और ये तो मैं इसलिए मुझे हैरत ज्यादा हो रही है असल में कि मैंने जो अभी देख कर आई हूं अकोला में, अपने इर्द गिर्द करीबी लोगों में जो अच्छे भले खासे समझदार लोग थे, उन्हीं के घरों में मैं ये सब देख कर आई हूं। अल्लाह तआला रहम फरमाए। कहां हम खड़े हैं, वही वाली फिर बात आती कि जो था ना खूब वही खूबतर हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। यही हाल आज हमारा हो गया है। मेरे हाल हमसे इस्माइल बिन अबी उवैस ने बयान के कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबू ज़नाद, उनसे आदिज, उनसे हज़रत अबू हुरैरा ने कि रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर वो अंबिया में से एक नबी, ग्रोह अंबिया में से एक नबी एक दरख्त के साए में उतरे, वहां उन्हें किसी एक चींटी ने काट लिया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उनका सारा सामान दरख्त के तले से उठा लिया गया, फिर चींटियों का सारा बिल जलवा दिया। उस पर अल्लाह तआला ने उन पर वही भेजी कि तुमको एक ही चींटी ने काटा था, फकत उसी को जलाना था। बहरहाल ऊपर भी हमको पता चला कि एनिमल राइट्स इस्लाम में है, नीचे भी हमको पता चला एक औरत एक बिल्ली को बांध देने की वजह से ना उसने खाना दी और ना ही उसको छोड़ा तो दोजख में चली गई। इससे पता चलता है कि जानवरों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, उनको खाने पीने को दिया जाएगा, लेकिन उनको ऐसा इस तरह से बांध कर भी नहीं रख सकते या अपने घरों में कैद भी नहीं रख सकते उनको, जहां वो रहते हैं नेचुरल। आपने वो सुना था परिंदे की फरियाद, किसी को याद है? आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें वो मेरा आशियाना। मुझे बस इतना ही याद है, इससे ज्यादा नहीं। तो क्यों फरियाद कर रहा है वो परिंदा? आपने उसको पिंजरे में कैद कर रखा है ना, उसकी तो उसका जो असल मकाम था कहां था? वो जंगल की आजाद फजाओं में घूमता फिरता रहता, दरख्तों की शाखों पर बैठता, दूसरे परिंदों के साथ घुलता मिलता, आसमान में उड़ता फिरता, है ना? कैद था वो। तो जैसे आप परिंदे को कैद करते हैं, मैं तो वही कहती हूं जब मुझे कोई कहता है ना कि सारे तो नहीं लेकिन कोई ना कोई एक हाथ तो होता है ऐसा जो घर में आपके हो, कि अगर जरा सा भी इसके फेवर में बात करें तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैं ऐसा करो कि तुम जानवरों के साथ पिंजरे में जाकर या उनके घरों में जाकर रहो और ये दुनिया छोड़ दो इंसानों की, जंगल में रहो, तो फिर तुम्हारे लिए भी एक पेट लेकर आएंगे। सही है ना? क्योंकि जानवरों को तो आप इंसानों में ले आते हैं जहां वो अपने आप को अजनबियत में महसूस करते हैं, तो फिर इंसानों ने भी पहले वो तजुर्बा करना चाहिए कि वो भी वहां जाकर रहे जानवरों में अकेला। करेंगे इंसान ऐसा? हम में से कोई जाकर रहना चाहेगा जंगलों में? हमको तो अजनबियत महसूस होगी ना। तो बहरहाल जानवरों की भी राइट्स हैं, उनको उनके हिसाब से जीने दिया जाए, अल्लाह तआला ने को जैसे रखा है उनको वैसे जाने दिया जाए। अब बिल्ली को इतना वो करते हैं, अरे अल्लाह इसको बाहर मत जाने दो, दूसरी बिल्लियां इसको पकड़ लेंगी, भिंबोड़ेंगी, क्योंकि आपने उसको इतना नाजुक बना दिया है कि उसके अब क्या बताएं, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, बच्चों को पालने पर तो बहुत ही औरतें जो है बच्चों को पालने पर इतने एतराजात करती कि हाँ ये बच्चे पैरों की जंजीर, ये जंजाल और ये जी का जंजाल और पता नहीं क्या कुछ कहती कि आफत मुसीबत मुश्किल। बच्चों को जब बच्चे पॉटी करते तो वॉश कराने में उनको बड़ी तकलीफ होती है कि इसके कहते हैं बच्चे चाहिए ही नहीं। और ये जानवरों को नहलाते धुलाते हैं, उनको पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कितने किस्म के सोप होते हैं उनके, क्योंकि इसके जिससे जरासीम ना आए। और ये जानवरों को स्पेशल जगह जाकर, आपको मालूम होगा ना कि ये जो सधाए हुए कुत्ते बिल्लियां होती हैं पेट एनिमल्स, इनको इनके रफ हाजत के लिए स्पेशल वो पैन देना पड़ता है ना, वहीं जाकर करते हैं वो रेत में। تو وہ کرتے وقت کراہیت نہیں آتی ان کو، اپنے بچوں کی چیزیں دھلاتے وقت یا واش کرتے وقت ان کو کراہیت آتی ہے، کتنا الٹا معاملہ ہو گیا نا. یہ پیٹ جب ان کو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، تو ان کو نہلانے دھلانے میں کوئی ان کو حرج نہیں ہوتا، لیکن اپنے بچوں کو پالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو چیونٹیوں کو، ساری چیونٹیوں کو جلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اگر کوئی ایک چیونٹی نے کاٹا ہو تو. جب مکھی پانی میں یا کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبو دے، یہ آپ لوگوں نے طہارہ کے مسائل میں پڑھی ہوگی کہ جب مکھی کسی کے پینے کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق ارزق نے، اور کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، ان سے حسن اور ابن سیرین نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا. اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی. سبحان اللہ، یہ جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک ایسی عورت جو کہ خراب کام کرتی تھی تب بھی اس کے باوجود بھی اس کی بخشش ہو گئی. اس سے آپ دیکھیں یہ حدیث ہم کو بہت سارے کانسیپٹ دیتی ہے. اللہ تعالی کے پاس معاف کرنے کے لیے، سبحان اللہ کیسا اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو پرانے گناہوں پر مزید تکلیف نہیں دیتا. لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں، اگر کوئی خراب قسم کے لوگ اچھائی کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کو اچھا بننے ہی نہیں دیتے، ہے کہ نہیں، بلکہ ہم ان کو ان کے پرانے گناہوں کو یاد دلا دلا کر ان کو چھلنی کر دیتے ہیں، یا اس قدر ان کو زج کر دیتے ہیں کہ وہ واپس پرانے گناہ کی طرف لوٹ جائیں. ہمارے یہاں پر کوئی پسند کرے گا اس بات کو؟ ہمارے یہاں پر کوئی ایسے لوگوں کو ایکسپٹ کرے گا کہ کسی کی رحم دلی کی وجہ سے کسی نے پرانا اپنا کام چھوڑ دیا ہو، جو برا کام تھا، گناہ کا کام تھا، اس کو معاف کریں گے ہم لوگ معاشرے والے؟ کتنا برا حال ہو گیا نا ہمارا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ فاحشہ تھی وہ عورت، لیکن اس نے رحم دلی دکھائی، ایک کتے کی جان بچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اسے معاف فرما دیا. آپ سوچیں کہ اس پر انسانوں کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو آپ اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، کسی کے مشکل میں مدد کرتے ہیں، کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں آپ، تو سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا ہم پر رحم نہیں فرمائے گا. اس لیے ہمیں انہیں ایک سوسائٹی میں، ایک ہمارے معاشرے میں دوسروں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں ترغیب ملتی ہے کہ ہمارا دین کتنی وسعت والا ہے. ہمیں رسول اکرم نے کیا تعلیم دی ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے. فی الحال جو اس وقت ضرورت کے تحت کوئی مدد طلب کر رہا ہے تم اس کی مدد کر دو. ایک ہمدرد، ایک محسوس کرنے والا دل چاہیے انسان کے سینے میں، جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر سکے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو سکے، ان کے دکھ درد کو، ان کی تکلیف کو بانٹ سکے. یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے اصل میں. تو کیا بات پتہ چلی کہ ایک کتے کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا، یعنی اس کی نیکی اس کے کام آ گئی. تو جب بھی ایسی کوئی چیز دیکھیں، کوئی ضرورت میں یا پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو تکلیف ہے یا کوئی چیز کی حاجت ہے، تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی چیز ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے گی. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے اس حدیث کو اس طرح یاد رکھا کہ مجھے کوئی شک ہی نہیں، جیسے اس میں شک نہیں کہ تو اس جگہ موجود ہے، یعنی جو سامنے پرسن موجود تھا تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تو یہاں موجود ہے مجھے اس میں شک نہیں، اسی میں نے حدیث کو یاد رکھا، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے عبیداللہ نے خبر دی، ابن عباس سے نے اور انہیں ابو طلحہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں کتے شکار کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، رکھوالی کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، ان چیزوں کے لیے کتوں کو پالنے کی اجازت ہے، لیکن گھروں کے اندر نہیں لائے جاتے کتے. ایک اور بھی دیکھ لیجئے حدیث، اس کے بعد ایک ساتھ ڈسکس کریں گے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، اور ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اکرم نے فرمایا جو شخص کتا پالے اس کے عمل نیک میں سے روزانہ ایک قیراط کم کر دیا جاتا ہے. کھیت کے لیے یا مویشی کے لیے جو کتے پالے جائیں وہ اس سے الگ ہیں. تو ایکچولی کتے نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور فائدہ بھی دیتے ہیں. تو حفاظت کے لیے جو کتے پالے جائیں ان پر مالک کا کنٹرول ہوگا اور وہ گھر کے باہر رہیں گے، کیونکہ وہ حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے ہوتے ہیں. تو کیا بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کتے اگر جو پالتا ہے بلا وجہ، یعنی پیٹ اپنے گھر میں رکھتا ہے ایک کتے کو، تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے ایک قیراط ثواب کم کر دیا جاتا ہے. کیا نیکیاں بچیں گی اس کے پاس؟ پھر ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا کہا کہ مجھے یزید بن خصیفہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے صاحب بن یزید نے، انہوں نے سفیان بن ابی زہر شنوی سے سنا، انہوں نے رسول اکرم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی کتا پالا نہ تو پالنے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کی، تو روزانہ اس کے نیک عمل میں سے ایک قیراط ثواب کی کمی کی جاتی ہے، ہو جاتی ہے. صاحب نے پوچھا کہ تم نے خود یہ حدیث رسول اکرم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس قبلے کے رب کی قسم، یعنی میں نے خود یہ حدیث کو رسول اکرم سے سنا ہے. اب ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا؟ اب جو لوگ جن کے گھروں میں پیٹ کے طور پہ کتے ہیں، مجھے امید ہے کہ کوئی مسلمانوں کے گھروں میں تو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم بتا نہیں سکتے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو کتوں کا کاروبار بھی ایک، جو ہم پیچھے بھی حدیث پڑھ آئے ہیں کتاب البیوع میں، بلی کا خرید و فروخت اور کتے کی خرید و فروخت وہ بھی منع ہے. ہاں یہ اس صورت میں کتے کی خرید و فروخت جائز ہے جب وہ رکھوالی کے لیے ہوں یا پھر حفاظت کے لیے ہوں، کھیتوں وغیرہ میں یا پھر فارم ہاؤس پر یا جو بھی حفاظت کے لیے اگر ہوں گے تو اس صورت میں جائز ہے. دوسری بات یہ کہ ایون بلی بھی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لوگ گھروں میں اب اس طرح سے بلیاں پال رہے ہیں، پھر وہ ایک دو بچے ہوتے ہیں تو اس کو بیچ بھی رہے ہیں، یعنی ایک کاروبار شروع کر دیا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ بلی کی تجارت بھی جائز نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے تھے کتاب البیوع میں، نہ خریدنا نہ بیچنا. تو یہ تمام چیزیں تھیں، امید ہے بہت اچھے سے بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو جو شخص کتا پالتا ہے کھیت پر رکھنے کے علاوہ، اس کا ثواب کتنا کم ہوتا ہے؟ ایک قیراط روزانہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. جی تو یہ تھا آپ کا کتاب بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کا بیان. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکمل ہوا. اللہ کرے کہ جو بھی بات زبان سے نکلی ہو حق کے ساتھ نکلی ہو، جو غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے معاف فرمائے، کیونکہ وہ میری اپنی ذاتی علمی کمی کی وجہ سے ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس علم کے راستے پر چلنا آسان کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. آمین. میری بڑی خواہش تھی اصل میں کئی سالوں سے کہ ہم حدیث کو عام کریں. جب میں نے وہ حدیث کی کتاب پڑھی تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، تب سے میرا دل تھا کہ میں حدیث کی طرف سب لوگوں کی توجہ مبذول کرواؤں، کیونکہ ہمارے پر حدیث پڑھنے کا رواج بہت ہی کم ہے. قرآن تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہاں پر آئی سی سی میں موقع دیا، پھر غراس میں موقع فراہم کیا، اور آپ سب لوگ بھی اس میں شامل رہے الحمدللہ. یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے تو یہ سب کچھ پاسبل ہوتا ہے، ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ لوگ پڑھتے رہے، تاکہ مجھے بھی موقع ملا کچھ سیکھنے کا. اور ابھی انشاءاللہ ہم لیول 3 بھی کریں گے، ابھی ختم نہیں ہوا یہ سفر، ابھی تو کتاب فضائل مدینہ باقی ہے. مجھے امید ہے کہ اگلی ایک کلاس میں وہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا ایگزام رہے گا اور وہی ایم سی کیو ہی رہے گا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. آپ لوگوں کو کچھ ڈسکشن کرنا ہو تو آپ، ہمارے پاس 7 منٹ ہے، آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.